ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَبَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ فَقَالَ سُفْيَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ من لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم یہ عنوان قائم کیا ہے کہ خوف اور ڈر کے ساتھ رجا اور امید بھی ہونی چاہیے گویا ایک بندے مومن کے اندر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دونوں کیفیتیں اس کے قلب اور دل کے اندر موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہو. اسی امید رحمت کو رجا سے تعبیر کیا گیا ہے اور عذاب سے کے خوف، یہ خوف، یہ دونوں چیزیں، امید اور ڈر، ان دونوں کو ایمان کا بازو قرار دیا گیا ہے. جیسے ایک پرندے کے دو بازو ہوں گے تو وہ اڑ سکتا ہے ایک بازو سے نہیں، تو اسی طریقے سے ایک مومن کا ایمان اسی وقت تک کامل ہوگا جب کہ اس کے اندر امید کی کیفیت بھی ہو اور ڈر اور خوف کی کیفیت بھی ہو. الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان یہ امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. نہ تو آدمی نڈر ہو جائے اور یعنی ایسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور گرفت کا کوئی خیال ہی نہ آئے، اور نہ تو ایسا امید میں پڑ جائے کہ گویا مکمل طور پر دل سے خوف دور ہو جائے، ایسا بھی نہیں. درمیانی کیفیت ہونی چاہیے اور اسی کو گویا ضروری قرار دیا ہے. البتہ عمر کے کسی مرحلے میں کون سی کیفیت، تو کہتے ہیں جوانی میں، چونکہ عام طور پر نفس و شیطان اور خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے خوف کو امید کے اوپر غالب ہونا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچنے میں آسانی ہو. اور بڑھاپے میں خاص طور پر جب موت کا وقت قریب آیا ہو تو اس وقت آدمی کے اندر امید کی کیفیت خوف کے مقابلے میں غالب ہونی چاہیے. خوف بالکل یا ختم تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال امید کو اس کے مقابلے میں غالب قرار دیا جائے تاکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. اور بزرگوں کے یہاں اکابر کے یہاں اس کا خاص طور پر اہتمام بھی رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دی گئی سوائے ایک کے تو مجھے اپنے متعلق یہ اندیشہ ہوگا کہ شاید وہ ایک جس کی گناہ معاف نہیں کیے گئے ہیں اور جو جہنم میں جائے گا وہ میں ہوں. وہ اتنا تو ڈر ہو. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے سوائے ایک کے تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں شاید وہ ایک میں ہوں. تو گویا دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے, خوف بھی ہو امید بھی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ دنیا بھر کے لوگوں کی نیکیوں کی برابر نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچو تو بھی ڈرتے رہو, پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں. اور دنیا کے انسانوں کے گناہوں کے برابر گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو امید رکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے سکتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں کیفیت رجا اور خوف کی ہونی چاہیے اور یہی شریعت کی تعلیم ہے. آدمی نہ تو مکمل طور پر مطمئن رہے اور نہ مکمل طور پر ڈرا سہما رہے, کہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں, کوئی ایک کیفیت نہیں, دونوں کے بیچ میں ایمان کو قرار دیا گیا ہے. اور اسی لیے گویا ہر وقت آدمی نیک کام کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے. گویا نیکیوں پر اعتماد بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو کہ بھائی میں اتنی نیکیاں کر رہا ہوں تو میرے لیے میری مغفرت یقینی ہے, یہی تو نیڈر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا حدیث قدسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے سب ایسے بن جاؤ جیسے تم میں جو سب سے زیادہ نیک اور جو ہے تقوی والا ہے ایسے تم بن جاؤ تو اس کی وجہ سے جو ہے میری بزرگی اور میری کبریائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے. اور اگر تم سب ایسے بن جاؤ جیسے سب سے زیادہ گنہگار شیطان تو اس کی وجہ سے میری شان اور عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ تو بندوں کی عبادت کے محتاج ہیں, بندوں ہی کو اپنی عبادت کی اور اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے. تو بہرحال دونوں چیزیں ہونی چاہیے, اسی لیے یہ دونوں کیفیتیں ہوں گی تو آدمی گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرے گا خوف کی وجہ سے, اور امید کی وجہ سے نیک کاموں کو انجام دینے کا بھی اہتمام کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑو مت, ہو سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت, ہو سکتا ہے اسی پر گرفت ہو جائے اور وہی عذاب کار اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے. گویا مومن ہر حال میں گویا نہ تو مطمئن ہوتا ہے نہ ڈرا سہما رہتا ہے, بلکہ دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک بزرگ کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس کے جواب میں کہا کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کیا لے کر کے آئے ہو. میں نے سوچا اپنے اعمال کے متعلق, ویسے تو پوری زندگی جو ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اور نیکیوں کے اندر گزاری تھی, اس کے باوجود کیا میں سوچنے لگا کون سا وہ کام ہے نیکی کا جس کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. ہر ایک کے متعلق مجھے یہ خطرہ اندیشہ لائق ہوا کہیں اس میں نفس کی شیطان کی ملاوٹ نہ ہو. اس لیے بالآخر میں نے یوں عرض کیا کہ میں توحید لے کر کے آیا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا اور تنہا ماننا کہ گویا اللہ ہی جو ہے نفع پہنچانے والا بھی ہے اور نقصان پہنچانے والا بھی ہے, کوئی اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. گویا یہ توحید ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یکتا قرار دینا اور سمجھنا, تو کہ یہ لے کر کے آیا ہوں. باری تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ دودھ والی رات یاد ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا, تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ دودھ پیا اس کی وجہ سے درد ہوا. ظاہر ہے درد دینے والی ذات بھی اللہ ہی کے دودھ کی کیا حیثیت ہے, وہ تو ایک سبب کا درجہ ہے, اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے. تو گویا یہاں انہوں نے ظاہری طور پر ایسا بولتے ہیں, وہ جملہ جو ان کی زبان سے نکلا تھا اسی پر ان کی گرفت ہو گئی کہ جب تم اپنی زبان سے یوں کہہ رہے ہو کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا اور پھر دعویٰ کرتے ہو توحید لے کر کے آیا ہوں, تو کہا کہ یہ جواب سن کر کے میں تو جو ہے گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا. باری تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ بلی کے ایک بچے کی وجہ سے ہم آپ کو جو ہے جنت میں بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ تم گھر سے نکلے تھے, سردی کا زمانہ تھا, بلی کا بچہ سردی کے اندر ٹھنڈی کے اندر ٹھٹھر رہا تھا, تم نے اس کو تم اپنے گھر میں لے گئے اور انگیٹھی کے پاس اس کو بٹھایا, وہ یہاں رہا یہاں تک کہ اس کی جو تکلیف تھی سردی کی وجہ سے وہ دور ہو گئی اور اس کی طبیعت بحال ہوئی, وہ خود ہی پھر وہاں سے چلا گیا, اس پر ہم تم کو جنت کا فیصلہ کرتے ہیں. بارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی نیکی قبول ہو کہا جا سکتا, بخاری شریف میں ہے ایک فاحشہ عورت زانیہ عورت ایک مرتبہ گزر رہی تھی کسی جنگل میں سے, پیاس کا احساس ہوا, وہاں دیکھا ایک کنواں کچا جہاں ڈول رسی نہیں تھی, اور البتہ اترنے کے لیے اس کنویں کی جو دیواریں اندر کی تھی اس کے اوپر خانے بنے ہوئے تھے, ان خانوں کے اندر ہاتھ پاؤں ڈال کر کے وہ نیچے اتری, اپنی پیاس بجھائی اور پھر واپس آئی تو دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے, تو اس نے محسوس کیا کہ میں پیاس کی وجہ سے جس تکلیف کا شکار تھی یہ کتا بھی اسی کے اندر مبتلا ہے. چنانچہ ڈول رسی تو تھی نہیں, پھر دوبارہ اتری اور جو اس کے پاس چمڑے کے موزے تھے اس موزے کے اندر اس نے پانی بھرا اور دانتوں میں دبا کر باہر آئی اور آ کر کے اس کتے کو پلایا. اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. وہ ایک نیکی, ایک چھوٹی سی نیکی, کتے جیسے جانور کو جو پیاسا تھا پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے واسطے جنت کا فیصلہ ہوا. یا کبھی کوئی گناہ جو ہے, ایک گناہ ہوتا آدمی کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے. بخاری ہی کے اندر حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے ایک عورت کو دیکھا جہنم کے اندر کہ وہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈالی گئی. ایک بلی اس نے پال رکھی تھی, اب اس کو پال کر کے باندھ دیا تھا, تو خود بھی اس کو جو کھانا پینا دینا چاہیے تھا دیتی نہیں تھی, اور باندھنے کی وجہ سے بلی کھلی ہوئی ہو تو وہ خود ہی ادھر ادھر جا کر کے اپنی غذا تلاش کر لیتی, لیکن چونکہ بندھی ہوئی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ وہ کر سکتی نہیں تھی, اسی بھوک میں وہ مر گئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈالا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سے گناہ پر گرفت ہوگی کہا نہیں جا سکتا, کون سی نیکی پر اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے. اس لیے ایک مومن کو بحیثیت مومن کے ضروری ہے کہ وہ ہر نیکی کا کیا رہے, حریص رہے, اس کے مزاج ایسا ہو کوئی نیکی کا کام ایسا نہ ہو جس کو وہ چھوڑے, بلکہ کوشش اس کی ہو کہ میں ہر قسم کی نیکیوں کو انجام دوں. گویا ایک ایک نیکی کے لیے وہ کوشش کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب ہوتے تھے تو سفر میں جیسا کہ سفر میں ساتھیوں کا گویا رواج ہے, معمول ہوتا ہے, کبھی سفر کے دوران کچھ پکانا ہوتا ہے تو سب رفقا کام تقسیم کر لیتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لیے بھی کوئی کام تجویز فرماتے تھے، بھائی لکڑیاں میں جمع کروں گا اس کے لیے، کوئی کہتا بکری میں ذبح کروں گا، کوئی کہتا میں یہ کروں گا، تو حضور فرماتے لکڑیاں میں جمع کروں گا، صحابہ عرض کہتے کہ اللہ کے رسول یہ کام ہم کر لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں، بھائی کوئی آدمی کسی کا کام کرتا ہے تو دو میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، جس کے ذمے وہ کام ہے وہ کمزور ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کام کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اس کی طرف سے یہ کام کر رہا ہے، یا کرنے والا اس کام کو کر کے اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم مجھ سے قوی نہیں ہو، کہ بھائی میری کمزوری کی وجہ سے تم یہ کام میری طرف سے کر لو گے، اور میں نیکیوں سے اور جو ہے اجر اور ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں، جس طرح تم کو ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو سواریاں کم تھیں اور اونٹ سوار ہونے والے زیادہ تھے، ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی سوار ہوتے تھے باری باری، چنانچہ ایک اونٹ پہ تین آدمیوں کی باری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنزل رضی اللہ تعالیٰ عنہما باری باری ہر ایک سوار ہوتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی اور ان میں سے کسی ایک کے سوار ہونے کی باری ہوتی تو عرض کرتا کہ اللہ کے رسول میری جگہ پر آپ سوار ہو لیجیے، آپ کی جگہ پر میں چل لوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، اور جو ہے تم سے زیادہ جو ہے میں اجر و ثواب سے بے نیاز بھی نہیں ہوں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر بھی رکھے اور اللہ کی رحمت سے کی امید بھی رکھے، اسی کو بتلاتے ہیں کہ رجا مال خوف، امید کے ساتھ خوف، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا کہ میرے نزدیک قرآن پاک کی اس آیت سے زیادہ میرے اوپر کوئی آیت سخت نہیں ہے، لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اہل کتاب کو، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم کسی نیکی اور کسی اچھی راہ پر نہیں ہو، یہاں تک کہ تم قائم کرو توریت اور انجیل اور اس چیز کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ توریت، انجیل اور قرآن تینوں کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ صحیح راستے کے اوپر تم ہو۔ یہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کو اس لیے سخت قرار دیتے ہیں کہ اس میں قرآن کے ساتھ ان دونوں کتابوں پر بھی عمل کی تاکید کی گئی ہے، لیکن یہ خطاب جو تھا وہ اہل کتاب کو ہے، ویسے قرآن نے آ کر اگلی آسمانی کتابوں کو منسوخ قرار دیا، جو احکام اس کے باقی ہیں وہ تو قرآن کے اندر بھی آ گئے ہیں، تو قرآن پر عمل کر لینا ایک آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے، وہ ان دونوں پر بھی عمل سمجھا جائے گا۔ بہرحال یہ آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ کے پیش نظر حضرت سفیان ابن عیینہ اس کو سخت قرار دیتا ہے، گویا اس آیت کے سے ان کی طبیعت کے اوپر جو خوف کی کیفیت پیدا ہوئی اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں امام بخاری نے اس آیت کو ان کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمۃ یوم خلقها مئۃ رحمۃ فامسک عندہ تسع و تسعین رحمۃ وارسل فی خلقہ کلہم رحمۃ واحدۃ فلم یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمۃ لم ییأس من الجنۃ ولو یعلم المؤمن بکل الذی عند اللہ من العذاب لم یأمن من النار۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو صفت رحمت کو پیدا فرمایا یوم خلقہ جس دن لی تو اس کے 100 حصے کیے اور ان میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رہنے دیے اور 1 حصہ اپنی مخلوق کے اندر تقسیم کیا اور اس مخلوق میں انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں مویشی بھی ہیں پالتو جانور بھی ہیں درندے بھی ہیں کیڑے مکوڑے بھی ہیں ساری مخلوق یہ ساری مخلوق جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی رحمت اور شفقت کا سلوک کرتی ہے وہ رحمت کے اس 100ویں حصے کا اثر ہے اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک رکھے ہیں تو حضور اسی کو کہتے ہیں فام سکندہ 99 رحمتن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس 99 حصے رحمت کے روک لیے ہیں اور وارسل فی خلقہ کلہ اپنی ساری مخلوق کے درمیان جو ہے 1 حصے کو بانٹ دیا اسی کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے یہاں تک بعض روایت میں آتا ہے اسی کی وجہ سے گھوڑی اپنا پاؤں رات بھر اپنے بچے کے پاس سے اونچا رکھتی ہے گھوڑی کی عادت ہوتی ہے اس کا بچہ اگر اس کے پاس ہو تو وہ اپنا پاؤں جو ہے وہ اونچا رکھتی ہے اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ پڑے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے اور رات بھر وہ اسی طرح گزارتی ہے تو گویا ایک جانور کے اندر اپنے اولاد کے متعلق جو مہربانی اور شفقت کا جذبہ پیدا ہوا وہ اسی رحمت کے 1 حصے کا اثر ہے تو فلو یعلم الکافر بکل الذین اللہ من الرحمت اگر کافر کو پتہ چل جائے اس ساری رحمت کا تو اللہ کے پاس ہے لم ییأس من الجنت تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا گویا وہ بھی تمنا اور امید کر رہے گویا لالچ رکھے گا کہ میں بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہوں ولو یعلم المؤمن بکل الذی عند اللہ من العذاب اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی اتنی سخت ہے اگر مومن کو پتہ چل جائے اس سارے عذاب اور گرفت کا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے لم یامن من النار تو وہ جہنم سے مامون اور بے خطر بے خوف نہیں ہوگا وہ اس کو ہر وقت ڈر اور کھٹکا لگا رہے گا کہ معلوم نہیں کہیں میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں تو بہرحال یہ روایت لا کر کے اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کو بحیثیت مومن ضروری ہے کہ وہ دونوں کیفیتیں اپنے دل کے اندر رکھے اسی دونوں کیفیتوں ہی کے مجموعے کا نام ایمان ہے کسی ایک چیز نہیں دونوں کے بیچ میں ایمان ہے
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو ہماری، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ، تو ہمیں تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ، تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ، تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ، تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دیں. اے اللہ، ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دیں. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیں. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. اے اللہ، معاملات کی درستگی عطا فرما. اے اللہ، معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ، ان کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آئے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔